ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے ابھی اعلان سماعت فرمایا کہ میرے پیر و مرشد، میرے استاد محترم، میرے شیخ، میرے سب کچھ، جن کی محبت اور شفقت اور نظر کرم کی وجہ سے یہ حقیر آج آپ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے مطابق آج صبح کئی مہینوں کی بیماری کے بعد آج ان کا وصال ہوا. دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نشا صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ جو کئی برسوں سے جو مسلک اعلی حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالی عنہ کا کام، یہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں قبلہ شاہ صاحب سر انجام دے رہے تھے، اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میرا کچھ کہنے کا پروگرام تو نہیں تھا اور ارادہ تو یہی ہوا کہ قبلہ شاہ صاحب کی احسان ثواب کا پروگرام رکھا جائے، اس میں سے سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی اور اس کے بعد مختصر سا یعنی آج کا پروگرام مختصر ہی ہوگا اور دعا کے بعد اختتام پر پہنچے گا، لیکن کچھ بھائیوں کے اصرار پر مجھے حکم دیا گیا کہ جو کل اعلان کیا گیا کہ آج اس عنوان پر بیان ہوگا اسی کو ہی کیا جائے، تو میں کسی کی ناراضگی یا دل آزاری کا باعث نہیں بننا چاہتا، نہ تو آج طبیعت ہے اور نہ ہی کچھ ذہن میں ہے اور نہ ہی آج میں کچھ کہنے کے قابل ہوں۔ بہرحال حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کچھ گزارشات عرض کروں گا تاکہ کوئی یہاں سے ناراض یا دل آزار ہو کر نہ لوٹے۔ ایک بار حضور قلب سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمایا، اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل جیسا کہ اعلان ہوا اور جیسے آپ لوگوں نے کچھ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سنیوں پر احسانات کے بارے میں کچھ سنا، ہم جتنا اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر کریں اتنا کم، اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں سنی مسلمان بنایا، کچھ مقرر حضرات ہوتے ہیں، کچھ خطیب ہوتے ہیں، ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد جگانے کے لیے عوام کو کہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ، اور میری تو یہ عادت نہیں، سنا تو میں نے یہ تھا کہ ٹانزینیا کے لوگ جو ہیں بڑے بالغ ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو یہ لگتا تھا کل بھی اور آج بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وقت کمرے میں کسی سے بلکہ دیوار سے باتیں کر رہا ہوں۔ میرا یہ دل ہے کہ آپ لوگ اپنی جھولیاں بھر کے اجر و ثواب کا آپ گھر کو لوٹیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور بار بار میرے کہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک بار ہی آپ کو کہوں، پھر آگے آپ لوگوں کی مرضی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے و طفل جو آج سبحان اللہ سب سے زیادہ کہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے ان کے ماں باپ کی بخشش فرمائے، جو سب سے زیادہ سبحان اللہ کہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اس سال بلکہ ہر سال اس کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری نصیب ہو. اب آپ لوگوں کی مرضی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں انسان بنایا, انسان بھی وہ کہ مسلمان بنایا, اور مسلمان بھی وہ. ابھی بھی مجھے آواز نہیں آئی سبحان اللہ. اور انسان بھی وہ کہ مسلمان بنایا, اور مسلمان بھی وہ کہ سنی بنایا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اور سے اعلی حضرت تعظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا منانے والا بنایا. اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں خواجہ خواجگان ہند کے راجہ, ہم سب کے خواجہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت رضوان کی چھٹی شریف منانے والا بنایا. اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سلطان شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی حسنی حسینی جنیدی بغدادی قدس سرہ العزیز کی گیارہویں شریف منانے والا بنایا. اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں نبی پاک صاحب لولاک دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم سید العرب والعجم شمس الدحاء بدر الدجاء صدر العلا نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم شفيع الامم صاحب الجود والكرم سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والا بنایا. اور اس دور پر فتن میں ہماری رہنمائی کے لیے, فتنوں سے بچانے کے لیے ہمیں حضور قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ اور حضور مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ حضور استاد العلماء ممتاز الفقہا امیر المؤمنین فی الحدیث حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب امجد دامت برکات و ملالیہ جیسے علماء کرام عطا فرمائے. حضور تاج شریعہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور مسلک اعلی حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے, مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد با ہے ہر ایک قادری کے لیے.
اعلی حضرت اعلی عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی
ماشاءاللہ آج کچھ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آج سنی بیٹھے ہوئے. کل کچھ اعلی حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو ہوئی اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو درمیان والا طبقہ ہے جو سب سے خطرناک ہیں ان کے بارے میں کچھ آج نشاندہی اور کچھ گزارشات عرض کروں گا. دشمن جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے, ہم کو پتہ ہوتا ہے یہ ہمارا دشمن, ان سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن جو اپنا بن کے وہ میٹھا زہر کھلاتا ہے. اگر کوئی بیگانہ آپ کے دروازے پہ آ کر کوئی چیز کھانے والی دے تو ہم کئی بار سوچتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے کون ہے, اور ہمارے لوگ تو یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ کے اس پہ پھونک کے گیا اور جادو کیا اور گناہ کیا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہم کو. لیکن کوئی اپنا ہو تو ہم نے کبھی ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. چیز دے کے گیا تو گھر میں اندر جانے سے پہلے ہی ہم نے ایک دو لقمے تو ہم لگا لیتے ہیں بغیر کسی فکر کے, ہم اس کو جو ہے وہ کھا بھی لیتے ہیں اور کچھ نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی دے دیتے ہیں. تو یہ چھپے ہوئے جو دشمن ہیں یہ سب سے خطرناک دشمن ہیں. چھپے ہوئے جو دشمن ہیں اس کو صلح کلی کہتے ہیں. صلح کلی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ جو کفر اور گمراہی کو اپنا دوست بنا لے, کفر اور گمراہی کو دوست بنا لینے کا نام صلح کلیت ہے. یعنی وہ جو بد مذہبوں بے دینوں سے ناراضگی کا اظہار اور نفرت نہ کرے اس کو کہتے ہیں صلح کلی. یعنی ان بد عقیدہ لوگوں سے میل جول رکھے, ان کا عقیدہ جاننے کے باوجود ان کے گھر میں آنا جانا رکھے, ان سے میل جول رکھے, آپس میں رشتہ داری بنائے, رشتے لے, اور ضروریات دنیا کے علاوہ ان سے میل جول رکھے, اور ان گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھ لے, ان کی محفلوں میں جائے, ان کو اپنی محافلوں میں بلایا جائے. یہ صلح کلی لوگ جب ان کو منع کیا جائے کہ یہ لوگ تو گستاخ ہیں, آپ ان سے ملتے جلتے ہیں, آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, ان کو اپنی محافل میں بلا لیتے ہیں, آپ ان کی محفل میں چلے جاتے ہیں, آپ کی دعوت ہے ان کے ہاں آنا جانا, ان کے ہاں آپ آتے جاتے ہیں, تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سب سے ضروری اور یعنی غور سے سننے والی بات ہے کہ بندہ اپنا جائزہ لگائے کہ یہ ان اگلی چیزوں جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ ہمارے کوئی جاننے والے میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. اکثر جب ان لوگوں کو منع کیا جائے, ان کو روکا جائے, ان کی اصلاح کی جائے, ان کو گمراہی سے اور گمراہوں سے بچایا جائے, تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ بھی حق پر ہیں, ہم بھی حق پر ہیں, ہمیں تو صرف اپنی پرواہ کرنی چاہیے, ہمیں تو صرف اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہ کرنے کی, کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں برا بھلا کہنے کی, ان کے بارے میں رد کرنے کی, ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں گے تو دنیا والے ہمیں برا بھلا کہیں گے, اور پھر آخر ان میں خرابی ہی کیا ہے؟ یہ لوگ تو بڑے نمازی ہیں، شریعت کے بڑے پابند ہیں، ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ علماء کے جھگڑے ہیں، یہ جو ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ مدرسوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا، صرف نماز ہی پڑھنی ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ نماز تو سب کی ایک ہی ہے نا، ہمیں تو کچھ برا نظر آتا نہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کی برائی بیان کرتے ہو، اچھائی کی کبھی آپ نے بات کی ہی نہیں ان کی، اور پھر قبر میں عقیدہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو جج کرنے والے؟ یہ کہتے 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 وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ یہ لوگ خود انہی کی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ تقریباً پوری دنیا میں آپ کو ان جوابات دینے والے بہت سے لوگ ملیں گے، اور یہی بالکل کرسٹل کلیئر صلح کلی کی علامت ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بد عقیدہ کی بد عقیدگی ظاہر ہونے کے بعد یا بتا دینے کے بعد کی یہ بات ہے، اگر کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو بظاہر سنی مانیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر دیوبندیوں کی مسجد میں جائے گا تو پھر اس کو دیوبندی ہی مانا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی دیوبندی کیوں مانا جائے گا؟ بھائی اگر کوئی کرسچن چرچ میں جاتا ہے تو اس پہ ہندو تو نہیں بلائیں گے نا، اگر کوئی یہودی جو ہے وہ سکھ کے مندر میں جاتا ہے تو اس کو یہودی نہیں بلائیں گے، سکھ ہی بلائیں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان دیوبندیوں کے مسجد میں جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن جو ہے یہ بہتان اور الزام کی جگہ سے بھی بچتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جن کھلے دشمنوں کی یہ لوگ جو چھپے ہوئے دشمن، جن کھلے دشمنوں کی طرفداری یہ صلح کلی کر رہے ہیں، آخر ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ طرفداری تو کرتے ہیں، پہلے ان کی تو خبر لیں کہ وہ کہتے کیا ہیں اور یہ کس چیز کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ اب یہ عبد الوہاب نجدی کے فالوور جو ہیں، جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، انہوں نے اپنا جو عقیدہ ہے وہ اس کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب عربک میں تھی۔ یہ دیوبندیوں کے لیڈر اسماعیل دہلوی نے ہند میں اردو میں اس کا ترجمہ کیا اور اپنا عقیدہ جو ہے وہ اس میں لکھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ وہابی اور دیوبندی بہن بھائی، ان کے آپس میں کچھ فرق نہیں۔ اسی طرح قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی نے دیوبندیوں کے لیڈر ہونے کے ناطے اپنے اپنے عقیدے جو ہیں مختلف کتابوں میں لکھے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ نماز کی حالت میں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اس نے تو صرف اتنا لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن گدھے کا اور بیل کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اس نے لکھا کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو کن کہہ کر کروڑوں محمد کے برابر بنا دے. معاذ اللہ. اس نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ قبر میں یا دنیا میں کیا معاملہ کرے گا اس کا حال نبی کو نہیں معلوم، نہ اپنا حال معلوم، نہ نبی کو دوسروں کا حال معلوم. معاذ اللہ. اس نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء سے ہوں یا اولیاء سے ہوں، سب بس اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے بھائی کی طرح ہے. اب سوچیں ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ انبیاء اور اولیاء بس اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہم آپس میں بھائی بنتے ہیں. اب یہ ذرا سوچیں کہ کیا یہ کچھ ہے جس کی طرفداری یہ صلاح کلی کرتے ہیں کہ یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے شریعت کے پابند ہیں، ان کی نماز میں اور ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں، بس نماز ہی پڑھنی ہے. اب آپ یہ غور کریں کہ کسی امام کے کپڑے کے اوپر آپ کو نجاست نظر آئے اور آپ امام صاحب کو کہیں مولانا صاحب آپ کے کپڑے کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے، وہ بولے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ اکبر کرے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس وقت کہ نہیں پڑھیں گے؟ اس کے تو لباس گندا ہونے کی وجہ سے نہیں پڑ رہا، تو جس کا ایمان ہی ایسا ہو، جس کا عقیدے ہی گندے ہو، اس کے امام بنانے کی میں تو بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خلیل احمد امبیتوی نے کیا لکھا. اس نے لکھا کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے. اس نے لکھا کہ عید میلاد النبی منانا کشن کنہیا کے جنم دن منانے سے برا ہے. اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو براہین قاطعہ کتاب یہ ہے، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا. اب یہ دیکھیں یہ چیزیں ان کے عقیدے کیا، یہ ہیں ان کی اچھی اچھی باتیں جن کی وجہ سے ہمارے کچھ لوگ ان کو امام بھی بنا لیتے ہیں، ان کی مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کی طرفداری بھی کرتے ہیں، ان کی واہ واہ بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اپنوں سے دشمنی بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں فتنہ کرنے والے. قاسم ننوتوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے نبی کے بعد اور بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے. معاذ اللہ. اس نے لکھا کہ حضور کے والدین کا معاذ اللہ انتقال حالت کفر میں ہوا. اس نے لکھا کہ محفل میلاد منانا ناجائز و حرام. اس نے یہ لکھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کو علم غیب ہے یہ کھلا شرک ہے. اس نے یہ لکھا. اب دیکھیں ہم لوگ محرم کی محفل میں، آج بھی محرم ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ لوگ محرم کی محفل میں بیٹھے ہیں. اب ان دیوبندی اور وہابیوں کے نزدیک جو سیدنا امام حسین کے محفل میں سیدنا امام حسین کا ذکر سنتا ہے، شربت پلاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ جو ان کی طرفداری کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح وہ کیا آپ کو مانتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بڑے نیک نمازی، بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے، اتحاد کی بات کرتے ہیں، بڑا فتنہ فساد سے بڑا دور بھاگتے ہیں، یہ لوگ تو آپ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں. اس نے لکھا کہ محرم میں امام حسین کا ذکر سننا، شربت پلانا سب حرام ہے. اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ غائب کا جو علم حضور کو دیا گیا، ایسا علم تو ہر بچے کو کے پاس ہے، ایسا علم تو ہر پاگل کے پاس ہے، ایسا علم تو تمام جانوروں کے پاس ہے. عزیزان گرامی، آپ نے ان کے گندے گندے عقیدے سنے اور یہ سب دیوبندیوں کے عقیدے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی کچھ دن ہوئے یہ تنزانیہ کی سنی جماعت نے مفتی مینک کو بلایا, اس کو امام بنایا, جو کہ خود کھلے عام کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں. اب یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کو بلایا, جن لوگوں نے اس کو امام بنایا, جنہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی, اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو انہوں نے کتنا ثواب کمایا یا ان کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی, یا جو گیا بغیر جانتے ہوئے اس نے جو گناہ اکٹھا کیا یہ کس کے سر پر ہے, یہ آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا. جب انہوں نے بلانے کا ارادہ کیا, میں نے ان کو وہاں لندن یو کے سے ان کو ای میل کیا کہ یہ بتا دیو بندی ہے, اس کے عقیدے یہ ہے, یہ کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ ہماری طرح ہے, ہماری طرح بشر ہیں, ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. میں نے ان کو ای میل کیا وہاں سے, لیکن کچھ جواب نہ آیا. میں نے سوچا ہو سکتا ہے ان کو عقل آ گئی ہو, لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو بلایا اور بلایا اور پھر اس کو مسجد میں امام بھی بنایا. اب دیکھنے کا وقت یہ ہے کہ جنہوں نے بلایا ان سے آپ کے کیسے تعلقات آپ رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور محبوب پاک اللہ اس کی بارگاہ میں جنہوں نے بلایا کتنے مقبول ہوں گے, جتنے مقبول ہوں گے آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. اب آئیے میری بات چھوڑیے, ہم سب لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں, اور جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں اس پر پورے کا پورا یقین ہے. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں, دیکھتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. میرے آقا مولا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ, اس لیے کہ اللہ تعالی ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے, ان میں سے کوئی پل صراط سے نہیں گزر پائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آگ میں گر جائیں گے جیسے کہ مکھیاں گرتی ہیں. میرے آقا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی غضب فرماتا ہے اور اس کے سبب سے عرش ہل جاتا ہے. عزیزانی گرامی, اگر فاسق کی تعریف پر قہر و غضب ہے تو بد مذہب کی تعریف پر کیا حال ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی عزت کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بد مذہب بیمار پر جائے تو پوچھنے نہ جاؤ, اگر مر جائے تو جنازے میں نہ جاؤ, جب انہیں ملے تو سلام نہ کرو, ان کے پاس نہ بیٹھو, ان کے ساتھ پانی نہ پیو, ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ, ان سے شادی بیاہ نہ کرو, ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو. میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تم میں سے ہر ایک دیکھ بھال کر لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ آخری زمانے میں, اب آخری زمانے کی بہت ساری علامات ہیں, جس میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ علم کا اٹھ جانا. علم کا اٹھ جانا کا معنی یہ ہے کہ علماء کا اس دنیا سے وصال کر جانا. جیسا کہ آج شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان کا وصال ہوا, اور دن بدن جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں, تو یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں بہت سے دجال بڑے دھوکے باز اور جھوٹے ہوں گے، وہ تم کو گڑ گڑ کے حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دور رہنا. اب آگے والی بات سنیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز سے دور رہنا، اور میرے آقا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں فرمایا، آقا کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے دور رہنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں. میرے آقا کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ کسی بد مذہب کی نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، نہ عمرہ، نہ نفل، نہ فرض. بد مذہب دین اسلام سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹا سے بال نکل جاتا ہے. کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہمارے کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں اور ان کی طرفداری کرتے ہیں؟ عزیزانی گرامی، ان احادیث شریفہ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اب آپ نے ان لوگوں کی بات بھی سن لی اور آپ لوگوں نے کل اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ بھی دیکھ لیا، سن لیا، اور آپ لوگوں نے صلح کلیوں کے بہانے بھی سن لیے، اور آپ لوگوں نے ہمارے پیارے آقا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سن لیا، اور آپ لوگوں نے مجھے بھی سن لیا. اب رہ گئے آپ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دو دنوں میں آپ لوگوں نے جو کچھ سنا، اب یہ تو کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، حالانکہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی بدعقیدگی کا پہلے سے ہی علم ہے اور خوب ان لوگوں سے بچتے ہوں گے اور اپنے آپ کو ان سے بچاتے رہتے ہوں گے. اب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کل قیامت کے دن کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم تو ان کو بڑے نیک سمجھتے رہے. آج الحمدللہ آپ کے سامنے سب کچھ کرسٹل کلیئر ہے. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں سے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو ان دو دنوں میں یہ سب کچھ بالکل واضح طور پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کے اہل و عیال ان لوگوں کے جالوں سے بچ جائیں. میرا کوئی مالی فائدہ نہیں کہ میں لندن سے تقریباً 20-21 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، مجھے نہ تو یہاں رہنا ہے اور نہ ہی یہاں کا ویزا مجھے چاہیے اور نہ ہی کوئی نذرانہ کا خواہش مند ہوں. پھر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر مجھے کیا ضرورت تھی وہاں سے آنے کی. میں آیا اس لیے کہ جب مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے اس بد مذہب کو بلایا اور میں نے ان کو اس کی بد مذہبیت ای میل کے ذریعے بتائی دی، کچھ جواب نہ آیا، تو بعد میں مجھے جب پتا چلا کہ انہوں نے بلایا بھی، امام بھی بلایا، تو میں نے سوچا کہ حالانکہ میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا تھا، ان کو بتا چکا تھا، میرے کے اوپر کوئی گرفت نہیں، اب میں نے سوچا کہ میں خود آتا ہوں تاکہ یہاں کے لوگ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. اب یہ سب کچھ جو ہے آپ کے سامنے ہے, اور مجھے دوبارہ اگر آنا پڑا تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں دوبارہ بھی آ جاؤں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں, کیونکہ یہ ہمارے پاس سونا ہے, اور سونا جس کے پاس ہوتا ہے ڈاکہ اور چوری وہاں ہی ہوتی ہے. کبھی ہمارے سنی لوگ ان کے ہاں دیوبندیوں کے یہ وہابیوں کے مسجد میں جا کے ان کے وہ بھیڑیے کی طرح ان کے وہ جو ہے نا وہ ان کے ہاں چوری کر کے نہیں لے کے آئے. یہ وہابی ہوں, دیوبندی ہوں, تبلیغی ہوں, مدودی ہوں, منہاجی ہوں, غیر مقلد ہوں, شیعہ ہو, قادیانی ہو, کوئی بھی ہو, کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ یہ سب جو ہیں یہ سنی بریلویوں پہ ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ سونے والے تو ہم ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے, ایمان کا سونا ہمارے پاس ہے, تو ڈاکہ تو وہی پڑتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہاں تو شیطان بھی نہیں جاتا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. عزیزانی گرامی, اب جو مسائل جو ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اب اس کا حل بھی تو کچھ ہونا چاہیے. اب میں بغیر حل بتائے ہوئے بس آپ کو مسئلے مسائل بتا کے تو میں چلا جاؤں تو یہ بھی کچھ بات نہیں بنتی. اگر آپ کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام, خلفاء راشدین, تابعین, تبع تابعین, تمام صالحین, صدیقین, بزرگان دین, یعنی صراط مستقیم پر چلنا ہے, تو آج کے دور میں سوائے مسلک اعلی حضرت کے اور کوئی چارہ نہیں. مسلک اعلی حضرت عظیم و برکت پر سختی سے قائم رہے. انشاءاللہ یہ نسبت آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا, سرخری ہوگی, اور آخرت میں بھی آپ کی اس دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اعلی حضرت عظیم برکت نے اپنے مشہور کلام میں فرمایا کہ انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں جانا اور انہیں مانا. لیکن یہاں پہ بس نہیں کی, کیونکہ بات جو ہے مکمل صرف جاننے اور ماننے سے نہیں ہوتا. یہ تو یہودی بھی جانتے ہیں کہ ہمارے آقا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, یہ تو ہوگی جاننے والی بات. اب وہ مانتے نہیں, کچھ لوگ مانتے بھی ہیں, ہم الحمدللہ مانتے بھی ہیں, لیکن صرف ماننے سے بھی نہیں بات بنتی. تو اعلی حضرت عظیم و برکت نے فرمایا کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, اب جا کے بات مکمل ہوئی. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ. میں اپنی بات مکمل کرنے لگا تھا, میرا خیال ہے کہ اس نعرے میں ہی اشارہ تھا, ایک بات مجھے یاد آ گئی. حضور سیدنا امام جلال الدین رومی علیہ رحمت الرضوان اپنی مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, بڑا امیر تھا, پوری عمر جو ہے وہ عیش و آرام میں اس نے گزاری. جب جوان ہوا تو سوچا کہ اب شادی کر لینی ہی چاہیے. آج کل کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تیس سال پینتیس سال چالیس سال گزرتے جاتے ہیں تب جا کے ان کو خیال آتا ہے کہ اب تو شادی کر لینی ہی چاہیے. بہرحال ان کو خیال آیا کہ شادی کر لینی چاہیے, تو انہوں نے سوچا کہ پوری عمر عیش و آرام میں گزاری, چلو کسی کا فائدہ ہو جائے, کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیتے. اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی, جب گھر والوں سے بات کی تو ان کے تو قسمت چمک اٹھی کہ کہاں ہماری بچی اور کہاں بادشاہ. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ جب تک کہ شادی کی تیاری وغیرہ مکمل نہیں ہوتی آپ لوگ شاہی محل میں ہی رہیے گا. بولا ٹھیک ہے. ان کے والدین جو ہے وہ بچی جو ہے وہ محل میں رہنے لگی. امام جلال الدین رومی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن پانچویں دن جب چار پانچ دن ہو گئے ان کو محل میں رہتے ہوئے, تو لڑکی کا رنگ جو ہے وہ ہر روز پیلا پڑتا جائے. بیچاری بیمار ہوتی رہی, اتنی بیمار ہوئی اتنی بیمار ہوئی کہ بستر پر ہی پڑ گئی, اور اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی رہی کہ ایسا لگتا تھا کہ بس ابھی دس پندرہ منٹ میں اس کی جان نکل جائے گی. اب وہ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو سوچا تو ارادہ تو نیکی کا کیا تھا, یہ ہوا کیا ہے؟ آج کل کے لوگ ہوتے تو کسی عامل کو بلاتے کہ کوئی جن چڑیل مر گئی یا ہمارے گھر میں کچھ ہے کسی چیز کا سایہ ہے. بہرحال اس بادشاہ نے کیا کیا, اللہ کی بارگاہ میں رات کو جھکا, بڑا رویا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ کیا ہو گیا, میں نے آخر نیت کر ہی نہیں شادی کی تھی, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیا بادشاہ سلامت رات کو سوئے تو خواب میں ان کو اشارہ ہوا کہ صبح فجر کے وقت فجر پڑنے کے بعد جب تو محل کے باہر والی دیوار کا جو دروازہ ہے وہاں سے نکلے گا تو پہلا آدمی جو تم کو ملے گا وہی اس لڑکی کو ٹھیک کر سکتا ہے. صبح بادشاہ اٹھا, نماز پڑھ کے تو نکلا اپنے گراؤنڈ میں, جب باہر والے حدود تک پہنچا تو دیکھا تو ایک سفید داری والے بزرگ جا رہے تھے. اس نے پکڑ لیا, اس نے بولا تو ہی ہے تبھی. اس نے بولا میں تو یہاں محلے میں امامت کراتا ہوں, میں تو مولانا ہوں. نکالا نہیں تو ہی ہے میرا طبیب. بارہ کو لے گیا اس کو, جب لے گیا تو اس نے بتایا کہ یہ اس کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی, یہ بیچاری مرنے کے قریب ہو گئی. اس نے بتایا کہ مجھے رات کو خواب میں اشارہ ہوا ہے تو ہی اس کا علاج کر سکتا. تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے. اچھا نے کہا ٹھیک ہے, کون سی دوا چاہیے آپ کو, کون سا پاؤڈر چاہیے, کون سی جڑیاں بوٹیاں چاہیے؟ اس نے بولا نہیں مجھے جڑیاں بوٹیاں بھی نہیں چاہیے, کوئی دوا نہیں چاہیے, مجھے ایک ہسٹری جاننے والا آدمی چاہیے اور ایک جغرافی جاننے والا آدمی چاہیے. اب بادشاہ یہ سوچ میں پڑ گیا, علاج تو اس بابے کا کرنے والا ہے کہ یہ علاج تو کرنے آیا میری ہونے والی کا, اور یہ جغرافی کی ٹیچر اور ہسٹری کی ٹیچر مانگ رہا ہے. بہرحال اس نے ہسٹری اور جغرافی ٹیچر کو بلا لیا. اب وہ بزرگ نے جب اس عورت کا نبض پکڑا تو اس جغرافی اور ہسٹری والے ٹیچر کو کہا کہ آپ ایک ایک کر کے دنیا کے مختلف مختلف ممالک کا نام لو. اب ایک نے کہا امریکہ, ایک نے کہا افریقہ, ایک نے کہا ٹانزینیا, بہرحال مختلف 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 ممالک کے نام لیتے رہے. اب وہ جغرافی والا جو ٹیچر تھا اس نے کہا عراق. جب اس نے کہا عراق تو بزرگ نے کہا بس رک جاؤ یہاں پر, اور ہسٹری والے کو کہا تیرا کام ہو گیا اب تو جا. اب بادشاہ کو اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی عراق کا رہنے والا کوئی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں ایک آدمی ہے, اس کو بلایا جائے. اس کو بلا کر سامنے بٹھایا. اب اس عراق کا رہنے والے آدمی کو کہا کہ اب تو عراق کے علاقوں کا نام لے, اب اس نے بولا تکریت، اس نے بولا کربلا، اس نے بولا کوفہ، اس نے بولا نجف، اس نے بولا بغداد. جب بولا بغداد تو بزرگ نے کہا بس یہاں رک جا. پھر اس نے پوچھا کہ کیا کوئی بغداد شریف کا رہنے والا کوئی آدمی ہے یہاں پر؟ تو بادشاہ نے کہا میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے. تو وہ عراق کا رہنے والے کہا ہاں ہمارے محلے میں ایک بہت بوڑھے بزرگ ہیں، بہت ضعیف ہے، پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے وہ آئے تھے، سو سال تو نہیں برت کتنے سال پہلے وہ آئے تھے، بولے آئے. اب بزرگ نے اس کو کہا کہ جتنے محلے ہیں بغداد شریف کے وہ تو بلاتا جا. اب وہ اس نے کہا سکندریہ، اس نے کہا جمیلیہ، اس نے کہا لال ازہریہ، اس نے کہا بابو شیخ. یا بابو شیخ کہا تو بزرگ نے بولا بس یہاں رک جا. اب گلیوں کے نام، اب گلیوں کے نام جب اس نے لیے، اس نے پہلے کہا شارع ابو بکر، شارع عمر، شارع عبد الرحمن، شارع عبد الحبیب. جب یہ پہنچا شارع حسن پر تو حرکت ہوئی نبض میں، تو بزرگ کہنے لگا یہاں رک جا. شارع حسن میں کتنے مکان ہیں؟ اس نے بولا 15 مکان. 15 مکان میں کون کون رہتا ہے؟ تو وہ اب نام لے رہا ہے ہر آدمی، یہ اس کا مکان ہے، 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 یہ اس کا مکان ہے. جب وہ پہنچا عبد الرعوف کے مکان پر تو اس نے باپ وہ بزرگ نے بولا بس رک جا. نے کہا کہ عبد الرعوف کے مکان میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے بولا عبد الرعوف ہے، عبد الرعوف کی بیوی ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے جمیل. جب اس نے جمیل کہا تو لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی. وہ لڑکی جو مردہ مردے کی سی حالت تھی، جب جمیل کا نام سنا تو اٹھ کھڑی ہوئی. اس بزرگ نے بادشاہ کو کہا بس اس لڑکی کو جمیل سے عشق ہے. یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد امام جلال الدین رومی علیہ الرحمہ بڑے جلال میں فرماتے ہیں کہ یہ ہے دنیاوی عشق، یہ ہے دنیاوی عشق و محبت کہ جب عاشق کا نام لیا تو ایک مردہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی. تو ہم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ عشق رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. لیکن جب صبح فجر کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے تو ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہم سوئے رہتے ہیں؟ کیا ہمارا عشق، ہمارا بابا دنیاوی عشق سے بھی بدتر ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں ہم تو بڑے عاشق لوگ، ہم تو بڑے عاشق ہیں. عاشق کہنا اور عاشق بن کے دکھانا بہت بڑا فرق ہے. عاشق بننا ہے تو سیدنا امام حسین سے سیکھو کہ عاشق کس کو کہا جاتا ہے. ہماری عاشقی، ہمارا عشق ایسے ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داری جو ہے میری سنت، ہم داری نہیں رکھتے. اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو ہم کو پتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے محبت ہے، لیکن ہم اس چیز کی طرف جاتے ہی نہیں. لیکن پھر یہ آ جاتی ہے کہ ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ میل جول رکھیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم عاشق کہلانے کے لائق ہیں، کیا ہم عاشق ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. یہ ویسے میں نے انہوں نے نعرہ لگایا تو ویسے میرے ذہن میں آ گئی، لیکن بات اگر سوچی جائے تو امام جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے یہ بات کی تھی، لیکن فٹ جو ہے آج ہم لوگوں پہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب عشق و محبت عطا فرمائے، ہمیں مرتے دم تک مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارے بزرگوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. وہ دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قبلہ شاہ صاحب کو، قبلہ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. جو رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. وما علینا الا البلاغ المبین.